أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال كعب رضي الله تعالى عنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا افطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود وباب التوفيق عليه مسدود وقال الحسن البصري حسن البصري رحمة الله عليه إن الله جعل رمضان مزمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا وخسروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو رمضان شریف کی آمد ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر شادی کی یا دوسرے پروگرام کی تیاری کرتا ہے تو اس کے لیے کئی مہینوں پہلے کئی دن پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ حق تعالیٰ کے یہاں رمضان کی تیاری پورے سال ہوتی۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا، ہماری مغفرت ہو، ہم اللہ کی رحمتوں کو وصول کریں اور ہم تمام کامیاب ہو کر اپنی گردنوں کو جہنم سے چھوڑا لیں۔ اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر، شہر اولہ رحمۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی جو حصہ ہے وہ مغفرت ہے، بخشش کا ہے، وآخرہ اتقم من النار، اور اس کا آخری حصہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر تم اللہ کی رحمتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت اللہ سے کروا سکتے ہو، اور میری اور آپ کی جو گردنیں جو ہر وقت جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، ان جہنم کو اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جہنم سے اس کو چھوڑا سکتے ہو۔ لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ روزے کو اور رمضان کو اس طرح گزاریں گے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ بالکل ضروری ہے ہمارے لیے. انسان جھگڑے سے بچے، فساد سے بچے. روزے کا جو اصل مقصد ہے، صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے اور جمع سے رک جائیے، اس کی لغوی تعریف ہے. اصلی جو تعریف ہے، جس کے اندر روزے کے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ صوفیاء کرام ہمیں بتلاتے ہیں، وہ کسی موقع پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا. دوسری بات یہ بتلانا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں ایک اسلام کا ستون کے طور پر عطا فرمایا ہے. حدیث میں ہے، بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اس سے انسان مسلمان سمجھا جاتا ہے. ظاہری الفاظ پر انسان کا دار و مدار ہے اسلام کا. کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جج بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر. ایک بات کو یاد رکھو، ایک آدمی آ رہا ہے تمہارے سامنے، اس نے اقرار کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے کے دوران کسی مسلمان صحابی نے کسی دشمن پر قبضہ کر لیا، اس پر غلبہ حاصل کر لیا اور قریب تھا کہ اس کو مار بھی دے، لیکن انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر بھی ان صحابی نے ان کو خنجر مار دیا اور وہ آدمی کو قتل کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا. کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ تو پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو جملہ فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں. اس لیے اسلام کے اندر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوتے ہیں، باطن کا حال اللہ جانتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاض الصالحین کی روایت ہے، کسی موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں تھے حضور کے، کہ جس وقت ہمیں پتہ چل جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کون آدمی منافق ہے یا نہیں، پتہ چل جاتا تھا کہ کون آدمی منافق ہے، کون آدمی مومن ہے، پتہ چل جاتا تھا وحی کی روشنی میں. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب ہم حکم لگائیں گے ظاہر پر، اگر ظاہری اعمال ایمان اور اسلام کے مطابق ہیں تو ہم اس پر حکم لگائیں گے مسلمان کا. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فهو فی ذمت اللہ. جس آدمی نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ کھایا اور استقبال قبلہ کیا، وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ باطن میں اس کے کیا عمل ہیں، یہ آدمی مومن ہے یا نہیں، ہمیں اس کا کوئی رائٹس نہیں ہے کہ اس پر کوئی حکم لگائے۔ تو میں حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ہم لوگوں پر اس کے ظاہر پر فیصلہ کریں گے، ان کے باطن کو وسرائرہ علی اللہ، ان کی جو دل کی باتیں ہیں وہ باتیں جو ان کے چھپے اعمال ہیں ان پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ بھی لوگوں کے اس طرح فیصلہ کرنے پر اتنا احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تو بس ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دوسرے لوگوں کو اتنا تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک مسلمان کو تحقیر کی نظر دیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے اس کو بے ذلیل کر کے رکھ دیا، بے عزت کر کے رکھ دیا۔ کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، اگر تجھے کوئی کئی مرتبہ بھی توڑ دے مجھے اس کا غم نہیں، لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا یہ تجھے دھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خیر، تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہیں، متواتر حدیث ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، یاد رکھو میرے دوستو۔ قائم کرنا ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے جس میں آپ کے طہارت سے لے کر سلام تک، نماز کے پورے ہونے تک علماء نے 12,000 کے قریب مسائل لکھے ہیں، ایک دو نہیں۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، جس کو انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلش نماز، پری صلات نہیں، نماز کو قائم کرنا، جس میں آپ کی طہارت سے لے کر نماز کے پورا ہونے تک، جب تک امام سلام نہیں کہتا، یا نوافل کی نمازیں آپ سلام نہیں پھیرتے، وہاں تک 12,000 کے قریب مسائل ہیں۔ ان مسائل کو اگر آپ پورا کرتے ہوئے نمازوں کو پڑھتے ہیں تو آپ نے اقامت صلات کے مفہوم کو ادا کیا۔ دوسری بات، یہ تو دوسرا اسلام کا جس پر اسلام کی بنیاد رکھی، یہ دوسرا حکم تھا۔ تیسری بات ہے صیام و رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، زکاۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے رمضان کے مہینے کو ایک ایسا بنایا کہ اس میں دو عبادتیں تو ہوتی ہی ہیں، اللہ کے دو فرائض تو ہم ادا ہی کرتے ہیں، ایک روزے رکھنا اور دوسرے نمازوں کا ادا کرنا، یہ تو ہے ہی فرض۔ اس کے ساتھ عام طور پر اکثر لوگ اپنی زکاتیں بھی اس ماہ کے اندر ادا کرتے ہیں، گویا کہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے تین ہم لوگ اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کے لیے شفیع ہیں، سفارش کرنے والی ہیں، الصیام والقرآن، آپ نے فرمایا. اچھا، یہ تین تو وہ عبادتیں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، دو تو کم دیتے ہی ہیں ہم، لیکن عام طور پر اکثر لوگ اپنی زکات بھی اسی ماہ میں نکالتے ہیں، تین ہوئی. ان تمام کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے رمضان کے اندر، اللہ نے اپنی مقدس کتابوں کو اس مہینے میں نازل فرمایا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ بھئی رمضان کا مہینہ جس کو اللہ نے اتنا مبارک مہینہ بتایا، اگلی کتابوں بھی کتابیں بھی اسی ماہ میں نازل ہوئیں، اور قرآن کریم کو بھی اسی ماہ کی شب قدر میں نازل کیا گیا. شب قدر کی فضیلت ہم سنتے ہیں علماء سے. اب ایک بات اور عرض کرنا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ امت نہیں، وہ نبی جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا، وہ نبی نبیوں میں سبقت لے گیا، تمام نبیوں کا سردار بن گیا. اس بات کو سنو برابر سے، جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا وہ نبی سبقت لے گیا تمام انبیاء پر، اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا. جس مہینے میں یہ قرآن اترا اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت دے دی. جس رات میں یہ قرآن اترا اللہ جل شانہ نے اس رات کو ساری راتوں سے بڑھا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آگے چلیے، جس امت پر یہ قرآن اترا، امت محمدیہ، یہ امت اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے خیر امت بن گئی، بہترین امت بن گئی، افضل الامت بن گئی، افضل الامم بن گئی. اور وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا اس کا درجہ بڑھ گیا تمام ملائکہ کے اندر، جبرائیل امین بڑھ گئے. کیوں؟ قرآن کریم کو لے کر آنے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اس کو لانے والا مقدس فرشتہ وہ روح الامین ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا، اور اس آیت کی تفسیر میں، کہ لیلۃ القدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کی روح یعنی جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ عام طور پر مفسرین کرام اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں جو قرآن کریم کو لے کر آنے والے ہیں. اس سے اندازہ ہوا ہم اپنی اوقات کو پہچانے کہ ہم کون ہیں. اللہ نے مجھ پر اور آپ پر قرآن اتارا ہے، اس قرآن کو، یہ قرآن جو ہے ہمارا لائف آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے دو قرآن اتارے، ایک قرآن وہ ہے جو قرآن مصحف میں ہے، اور دوسرا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. 40 سال سے 63 سال کی زندگی، یہ ہمارے لیے پریکٹیکل قرآن ہے. جو چلتا پھرتا قرآن ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں بتلاؤ, جو خاص اخلاق ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا, تم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ کہا پڑھتے ہیں بالکل. تو فرمایا کان خلقہ القرآن, جو قرآن ہے وہی آپ کے اخلاق ہیں, نماز وہ ہے جو آپ نے پڑھ کر بتائی, روزہ وہ ہے جو آپ نے رکھ کر بتایا, حج وہ ہے جو افعال آپ نے کر کر دکھلائے, زکوٰۃ وہ ہے جو آپ نے ہمیں سمجھائی, معاملات وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر سے حضور نے ہمیں بتلایا کہ یہ معاملات ہیں, تجارت وہ ہے کہ تجارت کس طرح کرنا ہے, وہ تجارت حضور نے کر کے دکھلائی اور امت کو حکم دیا کہ اس طرح تجارت کرو, یہ ہے قرآن. لیکن ہم لوگوں نے جو اسلام ہے نا, صرف چار چیزوں میں منحصر کر کے رکھ دیا بس. جو اخلاق کا پہلو ہے, جو عبادت کا پہلو ہے, ایک تو ہے ایمانیات, اس میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے ماننا. یہ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار, دو چیزیں. عبادت میں چار چیزیں آئیں گی, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ چار چیزیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو اسلام کے تین پہلو ہیں, معاملات, معاشرت اور اخلاق, عبادت, معاملات, معاشرت اور اخلاق اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب تک میرے اور آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. جب تک میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے, اگر ایمان نہیں ہے اور کسی نے دو رکعت نماز پڑھی تو وہ قابل قبول نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس آدمی نے بھی اچھا عمل کیا, چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت, آگے شرط لگائی وہو مؤمن, حال یہ کہ وہ مؤمن ہے, حال یہ کہ وہ ایمان والا ہے, اس کے دل میں ایمان ہے, تو اب اللہ جل شانو کی طرف سے جو فوائد مجھے اور آپ کو ملنے ہیں اس دنیاوی زندگی میں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ میری اور آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے. تو عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق اسی وقت قابل قبول ہے جب تک کہ ہمارے پاس ایمان ہو. ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں. نوشیروان عادل بہت بڑا عدل میں نام کر گیا اور اس کے عدل کا آج بھی چرچا ہے, لیکن اس کا عدل اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ ایمان نہیں تھا. حاتم تائی بہت بڑا سخی آدمی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ عرب میں ایک سخی انسان گزرا ہے اور اس کی سخاوت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں, اس کی سخاوت اس کو نہیں بچا سکے گی اس لیے کہ ایمان نہیں. ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور یہ ایمان کی دولت اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ایمان لانے کا حکم فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ نے فرمایا اے ایمان والو آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پر. جب اللہ ہمیں خطاب کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر ایمان لانے کا کیا مقصد؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ایمان کا وہ درجہ جو اللہ ہم سے مطلوب, جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں, ہم اس پر نہیں ہیں ابھی تک. ہمارا ایمان اس کمال کو نہیں پہنچا جس کمال پر پہنچنا چاہیے, اور ایمان کمال کو کب پہنچے گا؟ ہر وہ چیز جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں اس پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا اس طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ پورا ایک یوں سمجھیے کہ ایمان کا خلاصہ ہے. صرف یہ نہیں کہ عبادت کو لے کر بیٹھ جاؤ, نہیں, عبادت کو لے کر بیٹھیں لیکن دوسری چیزوں میں ہم لوگ کوئی چیز نہیں دیکھتے ہیں, چاہے معاملات ہو معاشرت ہو. تو اس سے ہمیں روکا گیا نہیں. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے آپ کو عبادت کا بھی حکم دیا ہے. اب ایک طرف تو فرض بھی ادا کر رہے ہو, نوافل بھی ادا کر رہے ہو, لیکن معاملات کے اندر فرض اور واجب کو چھوڑ رہے ہو, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ نوکریاں ہیں, چاہے دوسری جو چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں اس میں ہمیں اپنا مکلف بنایا ہے. اگر ہم اس میں فرض اور واجب کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. حق تعالی جل شانہ ہمیں مومن بنائے اور کامل مومن بنائے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہمارے جو مہمانان حضرات ہوں گے وہ جمعہ میں بیان فرمائیں گے. حق تعالی جل شانہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی ان کی مغفرت فرمائیں اور امت مسلمہ کو اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.